خداوند متعال نے آج سے 1400 سال قبل لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس دور میں نور قرآن نے معجزانہ طور پر عرب معاشرے کے چہرے کو بدل کے رکھ دیا جو معاشرہ پستی اور بے سر و سامانی کی حالت کا شکار تھا۔ وہ لوگ جو ان بتوں کی پرستش کرتے تھے جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، دوسروں پر حملہ کرنا، خون ریزی اور غارت گری کو شجاعت سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اس لیے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ان کی بے عزتی نہ ہو جائے، اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان مسائل کا سلسلہ جاری تھا حتیٰ کہ قرآن کریم نے انہیں انسانی مفاہیم سے آشنا کیا اور انہیں احترام محبت، شفقت، عدالت اور تہذیب جیسے مفاہیم سکھائے۔ یہ عظیم انسانی مفاہیم صرف عربوں نے ہی قرآن سے نہیں سیکھے بلکہ کئی اور انسانی معاشرے دین اسلام اور قرآن کریم کے گرویدہ ہوئے، پیغمبر اسلام کی حکمت کو اپنی زندگی کے راستے کا چراغ قرار دیا اور ان مفاہیم کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اس طرح جہالت کی تاریکی چھٹ گئی۔ ہر قسم کے علمی تفکر کی بنیاد مجھول یعنی نامعلوم چیزوں کے کشف کرنے اور انہیں معلوم کرنے کا عشق ہے، اور بطور کلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے عالم طبیعت اور جہان خلقت کے فہم اور اس کے ادراک کا شوق ہی ان کا علوم کو حاصل کرنے کی اصل وجہ اور سبب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ شوق ختم ہو چکا ہے اور ان کے لیے اس دنیا اور عالم طبیعت کے اسرار کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی نفسانی غرائز اور مادی مفادات کے لیے وقف کر دی ہے۔ جن معاشرے کے لوگوں کا اس طرح کا طرز فکر ہوگا، ایسے معاشروں میں علمی ترقی نہیں ہوتی بلکہ ایسے لوگ بے حرکتی اور غیر جانبداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نزول قرآن سے قبل عرب معاشروں کی بھی یہی صورتحال تھی۔ قرآن نے زندگی میں سب سے پہلے ان لوگوں کو غور و فکر اور تدبیر کی دعوت دی اور انہیں اپنی عقل سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ خداوند کریم نے قرآن مجید کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں انسان سے تاکید کے ساتھ اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کی قابل مشاہدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرے اور توجہ کرے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ بس آپ نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اپنی بہت سی آیات میں انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں، کیونکہ انسان جب تک خداوند کریم کی مخلوقات کے بارے میں تحقیق نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے خداوند متعال ان لوگوں کی مدح و ستائش کرتا ہے جو اس کے نظام خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور فرماتا ہے جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بے حکمت پیدا نہیں کیا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے تحصیل علم میں مشغول ہونے کو اہم عبادات میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور بہت سی آیات قرآن میں ہمیں آسمانوں، زمین اور دیگر موجودات اور ان کی خلقت کی کیفیت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے رجوع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے علوم کی تمام شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر علم ستارہ شناسی کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اس نے سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بدنظمی نہیں دیکھے گا۔ ایک اور آیہ کریمہ میں علم ستارہ شناسی اور اس کی کیفیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور اسے مزین کیا، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، اور اس زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں بھی ہر قسم کے خوشنما جوڑے ہم نے اگائے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے بینائی و نصیحت کا ذریعہ بنا جائے۔ خداوند عزوجل علم نباتات کے بارے میں درج ذیل آیہ کریمہ میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے ہم نے طرح طرح کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہم نے سبزہ اگایا، جس سے ہم نے تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے آویزاں گچھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات لگائے ہیں، جن کے پھل ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور ذائقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ ذرا اس کے پھل کو، جب وہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو تو دیکھو، اہل ایمان کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ علم حیوانات کے سلسلے میں خداوند متعال نے تاکید کے ساتھ انسان سے چاہا ہے کہ وہ عالم حیوانات پر توجہ کرے، اور فرمایا، بے شک چوپائے تمہارے لیے سامان عبرت ہیں۔ قرآن کریم میں بعض آیات علم، انسان شناس اور آثار قدیمہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ منجملہ ان آیات میں سے یہ آیہ کریمہ ہے، تو کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ ایک اور آیت میں خداوند متعال نے زمین اور آسمان کے اپنے اندر موجود اللہ کی آیات اور نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تمام علوم حاصل کرنے کی تشویق فرماتا ہے، اسی وجہ سے جب دین اسلام دنیا میں پھیلنے لگا تو اس کے ساتھ ہی علمی افکار اور نظریات کی بھی ترویج ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت عرب مختلف گروہوں کی شکل میں اور اپنے قبائلی ڈھانچے میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور باطل عقائد کے اختیار کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش اور لڑائیوں اور جھگڑوں میں مصروف رہتے تھے۔ ایسے حالات میں قرآن کریم نازل ہوا، اور نور ہدایت ان کے درمیان چمکنے لگا، اور عقل سے استفادہ کرنے اور عقلی کام کرنے کی دعوت دی گئی، انہیں راہ حق کی طرف دعوت دی گئی، اور واقعہ نزول قرآن تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ قرار پایا۔ اسلام کی وسعت کا کام مدینہ منورہ سے شروع ہوا اور دنیا کے بہت سے دوسرے مقامات تک پھیل گیا اور 10 سال کے عرصے میں افریقہ اور وسطی ایشیا تک پہنچ گیا۔ عرب جو اس سے قبل ایک چھوٹے سے شہر کا انتظام سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو انہوں نے ایک عالمی حکومت کا انتظام اپنے ہاتھوں سنبھالا اور چلایا۔ پروفیسر جان ایس پوستیو اپنی کتاب عظمت اسلام کی اعجازی وجوہ میں لکھتے ہیں، اسلام کے اتنے وسیع علاقے تک پھیلنے کے سلسلے میں قابل توجہ نقطہ اسلام کا تیزی سے پھیلنا اور اس کی ناقابل یقین کامیابی ہے۔ مغربی مورخین نے بڑے تعجب کے ساتھ اسلام کے پھیلاؤ میں اتنی تیزی اور اتنی بڑی کامیابی کا مطالعہ کیا کہ اس نے صرف 10 سال کی مدت میں عراق، شام، فلسطین، ایران اور مصر کو فتح کر لیا تھا اور مسلمانوں نے ایرانی اور رومی سپاہ کو شکست دی تھی اور لشکر اسلام کو خیر، آگاہی اور ہوش مندی کا سرچشمہ قرار دیا اور مسلم فاتحین تاریخ کے رقیق القلب ترین فاتح قرار پائے۔ اس کے بعد مختلف اقوام اور امتوں کے اسلام لانے کے بعد اسلامی سلطنت پہلے سے وسعت اختیار کر گئی اور اس وجہ سے اس دور میں دین اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اس عالمی حکومت کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اسلامی سرزمین مختلف علوم کی بلا معنی ترویج کا گہوارہ بن گئی۔ اس دور میں جب یورپ جہالت کی گہری تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہا تھا، اسی دور میں عالم اسلام کے پاس ایسی عظیم علمی میراث تھی کہ جس کا اس سے قبل چشم تاریخ نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ علم طب، ریاضی، ستارہ شناسی، انجینئرنگ اور حتیٰ کہ معاشرتی علوم منظم صورت میں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ قابل توجہ ترقی کر گئی تھی۔ بعض مورخین نے کوشش کی کہ اسلامی سرزمینوں میں مختلف علوم کی ترقی کا سرچشمہ قدیم یونانی علوم کو قرار دیا جائے، جبکہ اسلامی علوم کا سرچشمہ علم دانشوروں کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ مشہور مغربی مستشرق پروفیسر ہرٹارڈ لوئس اپنی کتاب میں مشرق وسطی میں لکھتے ہیں، قرون وسطی میں اسلامی علوم کی کامیابی یونانی علوم یا مشرق بعید کی مرہون منت نہیں تھی۔ مسلم دانشوروں نے جس عظیم علمی میراث کو قرون وسطی سے معاصر دور تک منتقل کیا ہے، شاید ان کی اپنی کوششیں تھیں۔ یونانی علوم زیادہ تر نظری پہلو کے حامل ہوتے تھے، لیکن مشرق میں اسلامی علوم زیادہ تر عملی پہلوؤں کے حامل تھے اور عمل پر تاکید کرتے ہیں۔ اس علمی ترقی کا راز علمی و عملی نظام میں پوشیدہ ہے جو اہل علم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ ایک مسلمان دانشور نے اس دور میں اپنی روزانہ کی ڈائری میں جو مطالب درج کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں قرآن کی بنیاد پر علوم کا حاصل کرنا کتنا اہمیت رکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے نظر مانی کہ 1.5 سال تک علمی کام کروں گا۔ میں نے منطق اور فلسفے کے تمام موضوعات یاد کر لیے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں میں کبھی بھی رات کو نہ سویا، صبح تک ان علوم پر کام میں مشغول رہتا، اور جب کوئی ایسی علمی مشکل درپیش آتی کہ جس کو میں حل نہ کر سکتا تو میں مسجد چلا جاتا اور رب العالمین سے مدد طلب کرتا تھا اور خداوند متعال سے دعا کرتا تھا کہ اس کے اسرار کا کشف کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور جن امور کا درک کرنا اور سمجھنا میرے لیے دشوار ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ پھر میں رات کو گھر واپس آ جاتا، چراغ اپنے سامنے رکھ لیتا اور پھر اسے لکھنا اور کام کرنا شروع کر دیتا، اور میں اس وقت تک اس روش پر قائم رہا جب تک میں تمام علوم کا استاد بن گیا۔ سرزمین اندلس، جس میں بہت سے مسلمان دانشور موجود رہے ہیں، اور اندلس محققین کی آرزوؤں کا کعبہ ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کے مسلمان طبیبوں نے علم طب کے بہت سے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رکھی تھی، جیسے گائنی، سرجری اور آئی اسپیشلسٹ کے طور پر انہوں نے بہت سی چیزیں کشف کی، اور ان کی کشف کردہ چیزیں ہی جدید طب کی بنیاد قرار پائی۔ ان میں سے بعض دانشوروں کے نام یہ ہیں: ابن جلجل جڑی بوٹیوں کے ماہر، ابو جعفر ابن جرار طب، عبد اللطیف بغدادی علم تشریح، ابن سینا علم تشریح، زکریہ قزوینی قلب اور مغز، حمداللہ قزوینی علم تشریح، ابن نفیس علم تشریح، علی ابن عیسیٰ آنکھ کی طبابیت، ابو ریحان بیرونی ستارہ شناسی، علی قوشجو ستارہ شناسی، خوارزمی و ثابت ابن فرا ریاضی، البدقی حساب، ابن میسم علم نور، اور کندی فزکس۔ اس طرح عالم اسلامی کی عظیم علمی ثقافت مغربی علوم کی بنیاد قرار پائی۔ مسلم دانشوروں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ خدا کی مخلوقات میں غور و فکر خداوند متعال کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور یہ آگاہی اہل مغرب کو بھی حاصل ہوئی۔ کیتھولک کلیسا، جس نے حکومت تشکیل دی تھی و قرون وسطی میں یورپ پر حکمرانی کر رہی تھی، کلیسا آزادی اور افکار کا مخالف تھا اور دانشوروں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا تھا۔ لوگوں کو اس کی حکومت اور اس کے نظام کے ذریعے سے سزا دی جاتی تھی، اور صرف افکار کے اظہار اور مختلف عقائد کے اظہار پر ہی کلیسا کے حکم سے ان کی کتابیں جلا دی جاتی تھیں۔ قرون وسطی میں کلیسا کی جانب سے دانشوروں پر جو دباؤ ڈالا جاتا تھا، اس سے متعلق تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور تاریخی کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ بعض تاریخی کتب میں ان واقعات کی غلط تفسیر کی گئی، اور کہا گیا ہے کہ جن دانشوروں نے کلیسا کی مخالفت کی ہے وہ ایسے دانشور تھے جو علم کے مخالف تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس متعصب کلیسا کے مخالف اکثر وہ دانشور تھے جو دیندار تھے۔ گلیلیو، مشہور ماہر علم نجوم، کو صرف اس لیے کلیسا نے سزا دی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک عالم طبیعت خداوند متعال کی ایک اور کتاب ہے کہ جس کے مطالعے کی ہمیں ضرورت ہے۔ گلیلیو کے علاوہ وہ بھی اکثر دانشور جو جدید علوم کے موجد تھے متدین اور دیندار تھے۔ گلیلیو جو جدید علم کے موجودوں میں سے ایک تھے، ان سے ان کی علمی تحقیقات کے ہدف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا، ان علمی تحقیقات سے میرا مقصد یہ ہے کہ خدا کی مخلوقات و موجودات کو کشف کر کے ان کے کشف کرنے کی لذت کو حاصل کر سکوں۔ بیوئن، جو کہ تاریخ میں ایک عظیم سائنسدان ہیں، وہ اپنی علمی تحقیقات کا مقصد یوں بیان کرتے ہیں، میرا مقصد خدا کی تلاش کرنا ہے اور خدا کو شناخت کرنا ہے۔ پاسکل، جدید علم ریاضی کے بانی، کہتے ہیں کہ خداوند تمام موجودات کا خالق ہے، اور ریاضی میں دھاتوں کے مرکبات کے بارے میں بحث ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم وہ تحقیقات کرتے ہیں۔ وون ہیمو، جدید علم کیمیا کے پدر اور تھرمامیٹر کے موجود ہیں، کہتے ہیں کہ علم ایمان کا جز ہے۔ جارج آئیکوف، جو جدید علم فوسل شناسی کے موجود ہیں، انہوں نے فوسل کے مطالعے سے نظام خلقت کے دلائل کا مشاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق پروردگار عالم ہے۔ مشہور ماہر ماحولیات کارلس دیناس دنیا کی خلقت کی حقیقت کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود تناسب اور توازن خداوند متعال کے وجود کی بنیادی دلیل ہے۔ علم وراثت کے بانی گریگور مینڈل نے خدا کی خالقیت کا دفاع کیا تھا اور اپنے دور کے مادہ پرست نظریات ڈاروئزم اور مارکسزم کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ لوئس پاسچر ایک اور تاریخی شخصیت ہیں اور مائکروسکوپی موجودات کے علم سے متعلق ایک اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جامد پانی زندگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ زندگی خداوند متعال کے معجزات میں سے ایک ہے۔ مشہور جرمن ماہر علم فزکس مارکس پولنگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود نظام کا خالق خداوند متعال ہے، اور اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی لازمی صفت ہے کہ جس کی دانشوروں کو ضرورت ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، جو 20ویں صدی کے اہم ترین دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ علم دین کے بغیر ہو، اور کہتے ہیں کہ علم بغیر دین کے لولا لنگڑا ہوگا۔ بہت سے ایسے معاصر دانشور جو علم کی ڈائریکشن دینے میں مؤثر تھے، وہ سب خداوند متعال پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ تمام دانشور یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کائنات کا خالق خداوند متعال ہے۔ انہوں نے علم کی خدمت کی اور خداوند متعال کی خلق کردہ کائنات کو کشف کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ زمین اور آسمان کی خلقت ان کی نظر میں تھی، اور انہوں نے زمین کی خلقت کی کیفیت اور اس کی پیچیدگی کے بارے میں بھی غور و فکر کیا، اور عالم وجود کے بارے میں ایسی آگاہی کے ساتھ انہوں نے اپنی تحقیقات کو انجام دیا۔ گزشتہ دور کے دانشوروں کے یہ نظریات تھے، لیکن جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو اس حقیقت پسندی و آگاہی کے بجائے گراہی کی طرف رجحان ہو گیا۔ مادہ پرستی کا عروج و زوال۔ انیسویں صدی بشریت کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کا دور تھا۔ اور اس غلطی کی وجہ سے اس فلسفے کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ مادی فلسفہ در حقیقت پوری طرز فکر پر یونانی فلسفے کے اثرات کے تحت وجود میں آیا۔ اور اس صدی کی ایک اور بہت بڑی غلطی اس دور میں ڈارون کا نظریہ تکامل تھا۔ ڈارویزم سے قبل یورپ میں حیاتیات ایک علمی سبجیکٹ کے طور پر شناخت کیا جاتا تھا، اور یہ خداوند متعال کے وجود کی نوید تھا۔ ولیم بیلی، مشہور ماہر حیاتیات، اپنی کتاب طبیعت کی ٹیکنالوجی میں حقیقت خلقت کی مثال دی، اور کہا کہ جیسے وجود ہر لمحہ اس حقیقت کا اثبات کرتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اسی طرح کائنات کے نظام میں نظم و ضبط اور دقیق منصوبہ بندی سے بھی خدا کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ڈارون کے اس حقیقت کا اپنے گھڑے ہوئے نظریے کے پس منظر میں انکار کر دینا۔ ڈارون کے مادہ پرست نظریے کے مطابق تمام موجودات اتفاقاً وجود میں آ گئے، ان کا کوئی خالق نہیں۔ ملحدوں اور خدا کے منکروں نے اس نظریے کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اور اس طرح علم اور دین کے درمیان ایک مصنوعی شگاف پیدا کر دیا گیا۔ مشل، ریکارڈلی اور ہاری پول جیسے دانشور محقق کہتے ہیں ڈارون سے 100 سال پہلے تک نہ صرف یہ کہ علم دین سے جدا نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس علم دین کا جز شمار ہوتا تھا، اور علم کا سب سے پہلا مقصد دین کی خدمت تھا۔ لیکن ڈارون کے دور میں علم کی دین کے ساتھ پیوستگی کو سلب کر لیا گیا، اور علم کو دین کی جگہ پر قرار دینے کا اعلان کر دیا گیا، اور کہتے تھے کہ انسان کو ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ حیاتیات کے ساتھ مختص نہیں تھا، بلکہ بہت سے علوم میں مادہ پرست فلسفے کے مفاد میں تحریفات انجام دی گئی تھی۔ جیسے علم عمرانیات اور علم نجوم میں بھی تحریفات کی گئی تھی، اور اس طرح جدید علم کا مقصد مادہ پرست فلسفے کی تائید قرار پایا۔ ان غلط مفروضات نے 150 سال تک کے عرصے میں علم کو ایک بند گلی تک پہنچا دیا۔ دارعظم کے نظریے کی ترویج کے لیے مختلف علوم کے 10,000 دانشوروں کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن آخر کار انہیں مایوسی ہوئی، کیونکہ علمی تحقیقات کے نتائج ان نتائج کے برعکس برآمد ہوئے جو نتائج ڈارونس چاہتے تھے، اور ان تحقیقات نے کائنات کی خلقت خدا کے توسط سے ثابت کر دی تھی۔ موجودہ دور میں دنیا اس حقیقت کے مقابل حیران ہے۔ محققین عالم طبیعت میں جتنا زیادہ تحقیق اور غور و فکر کرتے ہیں، اس حقیقت سے متعلق اور زیادہ جزیات و نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح مادی فلسفے کا بطلان اور اس کی بنیاد آشکار رہی ہے۔ مثال کے طور پر ڈی این اے کی عجیب و غریب ساخت نے محققین کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ چیز ایک خالق حکیم کی خلق کردہ ہے۔ ڈی این اے یہ اطلاعات کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو مطبوعہ صورت میں کئی ہزار جلدوں پر مشتمل ایک علمی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جن مائلز جو سلسلہ کمپنی کے محقق ہیں اور وراثت انسان منصوبے کے نگران استاد ہیں، کہتے ہیں کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ غور و فکر پر مجبور کرتی ہے وہ ہے زندگی کی ساخت۔ یہ نظام حیات اتنا پیچیدہ ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، گویا اس کی خاص طور پر سے منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور ان آثار میں عظیم علوم کا ذخیرہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی جزیات دنیا کے تمام علمی محافل پر بھی حکم فرما ہیں، اور دانشور اور محققین جو اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہیں وہ مادی نظریات اور ڈارونزم کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ بعض محققین اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض اس مسئلے کو آشکارا بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شجاع دانشور پروفیسر میسل جی بے مشہور کیمسٹ ہیں۔ انہوں نے موجودہ علمی حالات اور علمی فضا کے بارے میں اپنی کتاب ڈارونزم کا سیاہ ڈبہ میں کہتے ہیں کہ ان آخری 40 سالوں میں بائیو کیمسٹری نے کائنات کے بہت سے اسرار کشف کیے، اور 10,000 لوگوں نے ان اسرار کو کشف کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لیبارٹریوں اور طویل تحقیقات کے لیے وقف کر دی ہیں۔ مائکروسکوپ کے ذریعے جو تحقیقات انجام دی گئی ہیں، ان سے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ بہت واضح تھے، اور ان کے بعد کافی شور و غل ہوا، اور وہ نتائج تھے کہ کائنات کی خلقت خدا کے توسط سے ہے، کائنات کی خلقت خدا کے ذریعے سے ہے۔ یہ نتیجہ اتنا روشن اور واضح ہے کہ اس کو تاریخ عالم کی اہم ترین دریافت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس اتنی بڑی کامیابی پر خوشی کے ترانے پڑھنے چاہیے اور جشن برپا کرنا چاہیے۔ لیکن اتنی بڑی دریافت پر نہ کوئی جشن برپا ہوا اور نہ ہی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ علمی دنیا اس اتنی بڑی حقیقت پر توجہ کیوں نہیں دیتی جس کو اس نے دریافت کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ اس دریافت پر توجہ دینے کے معنی یہ تھا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جو لوگ اس وقت تک خدا کے وجود کا انکار کرتے رہے ہیں، انہیں اب خدا کے وجود کا اعتراف کرنا چاہیے۔ علم نجوم میں بھی 20ویں صدی میں مادی نظریات کا یہ بتلان ثابت کیا گیا، جو نظریات 19ویں صدی کے وجود میں بھرے گئے تھے۔ ڈارون کے نظریے کا یہ بتلان بڑے دھماکے کے نظریے سے شروع ہوا، یعنی کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے اور اس کو ایک خالق نے خلق کیا۔ اس کے بعد محققین نے اس حقیقت کو دریافت کیا کہ کائنات میں توازن اور نظام اس حد تک پایا جاتا ہے کہ جس کی توصیف کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی زندگی کنٹرول میں ہے۔ اس عمل سے علم نجوم میں مادیات اور اس کی بنیادیں بہت ہی وحشتناک انداز میں منہدم ہو گئیں۔ روئرڈ، مشہور فزسٹ، اس حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں، جب میں کسی کافر اور ملحد شخص کی تلاش میں تھا تاکہ اسے بحث کر سکوں، تو میں یونیورسٹی میں فلسفہ گروپ سے جا کر ملا، کیونکہ فزکس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے الحاد ثابت ہو سکے۔ بطور خلاصہ یہ کہنا چاہیے کہ آج کے دور میں مادی فلسفے کی بنیادیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور علم نے دوبارہ بڑی بڑی حقیقتوں کو دریافت کیا ہے، ہرچند یہ مادہ پرست اس حقیقت کا انکار کرتی ہیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دن میں سورج نصف کے مقام پر موجود ہو تو اس کے وجود کا کوئی اندھا شخص انکار کر دے۔ کائنات کی تخلیق باقاعدہ ایک نظام کے تحت اور منصوبہ بندی کے تحت، یہ نظریہ ایسی حقیقت ہے کہ اس نے آخری صدی کے آخری 10 سالوں میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے، اور یہ جدید علوم میں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس نظریے کے طرفدار کہتے ہیں کہ علم تاریخ ایک بہت بڑی غلطی ڈارویزم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی خلقت میں آگاہی اور منصوبہ بندی کا عنصر مشاہد کیا جا سکتا ہے، اور یہ عناصر خود ایک خالق کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروفیسر میسل ونکن آسٹریلیا کے حیاتیات کے ماہر مائکروسکوپ کے ذریعے مشاہدہ کیے جانے والے موجودات کے بارے میں کہتے ہیں، ان پیچیدہ موجودات کی ساخت کو ڈارون کے نظریے تکامل کے تناظر میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مزید کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ جسے سبھی شرم محسوس کرتے ہیں اور اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی پردہ پڑا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم طبیعت میں پیشیدہ موجودات کا وجود ڈارون کے نظریہ موجودات کے تدریجی تکامل کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور میری نظر میں یہ بہت اہم اور بنیادی مشکل ہے، کیونکہ ان پیچیدہ موجودات میں بہت ہی حیران کن راز موجود ہیں۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ ہاں، نظریہ تکامل مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ منطق مجھے یہی کہتی ہے کہ اس نظریے میں خرابیاں ہیں۔ ورنہ گیٹ، جرمنی کے مشہور ماہر حیاتیات، اپنی ایک تقریر میں وضاحت کرتے ہیں کہ عالم موجودات میں وراثتی معلومات کیسے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس دنیا کو خدا نے خلق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید معلومات کے ذخیرے کا اتفاقی صورت میں انتقال ممکن نہیں ہے۔ جب آپ ایک کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اور اس کی پروگرامنگ سے روبرو ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کو ایک سافٹ ویئر کے ماہر اور پروگرامنگ کو جاننے والے شخص کی ضرورت ہے، اور جب آپ ایک گاڑی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو ایک انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ حیاتیات سے متعلق معلومات کے ذخیرے کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے آپ مجبور ہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے یہاں خالق کی ضرورت ہے۔ وہ خالق وہی وراثت پروٹین اور اعضاء کا خالق ہے۔ اس طرح کے تمام موارد اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکامل موجودات کا نظریہ غلط اور منفی نظریہ ہے۔ میسل بھی، امریکی کیمسٹ، خلقت کے حقیقی اور علمی اسباب کے بارے میں کہتے ہیں، میری نظر اس بنیاد پر ہے کہ ہم علمی لحاظ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات میں نظام اور دقیق منصوبہ بندی پائی جاتی ہے، اور یہ منصوبہ بندی کے لیے موجودات اور نظام خلقت میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ کائنات اور موجودات کی تخلیق کسی خاص مقصد کے لیے کی گئی ہیں، یعنی کائنات اور موجودات ایک صاحب عقل و ہوش مند ذات کے آثار ہیں۔ اور یہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ آئیڈیا علمی ترقی کا نتیجہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، اور ہم نے ان آخری 50 سالوں میں وہ کچھ سیکھا ہے کہ ایک مغربی دانشور فلپ علم جدید کے نتائج کے بارے میں کہتے ہیں، ہم ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جس کو ایک خالق نے خلق کیا ہے، اور ایک معین ہدف و مقصد کے لیے اس نے ہمیں عقل و فکر دی ہے۔ ہمارے اور دیگر موجودات کے خلق کرنے کا ایک معین ہدف ہے۔ نتیجہ۔ پروردگار عالم نے کائنات اور موجودات کو خلق کیا اور ہر موجود میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو انسان کو خلاق عظیم ذات کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور ان مخلوقات میں غور و فکر ایک روشن علم ہے۔ ایسی صورت میں یہ علم دین کی ضد نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ علم خدا کے خلق کردہ موجودات کو دریافت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کی رسالت جو کہ آخری رسالت ہے ہرگز ایسی چیز کی تشویق نہیں کرتی جو علم کی مخالف ہو۔ اور اسلامی تاریخ میں عظیم علمی ترقی اس علمی تشویق کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ البتہ 19ویں صدی کے نظریات کہ جو ہر چیز کو مادی فلسفے کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے اور ہر چیز کو مادی فلسفے کی حدود کے اندر محدود کرنا چاہتے ہیں، آج کل وہ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں اور ان کا یہ بتلان ثابت ہو چکا ہے، اور بہت جلد عالم انسانیت اس حقیقت کو زیادہ واضح اور روشن شکل میں دیکھے گی کہ پروردگار عالم نے عالم موجودات کو خلق کیا، اور علم نے ہی واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے، اور قرآن کریم نے 14 صدیاں قبل اس حقیقت سے خبردار کر دیا تھا۔ یہ در حقیقت علم کی رہنمائی کی گئی ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور صاحبان عقل کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کہہ دو، اے لوگو، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کن کا انجام کار اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔